Ibrahim Rogic for his career with Serbia and Drew Hill and Open News and Nippon Park as well as Mandarin. वैसे कोई ऐसा खास मौजू मेरे जहन में नहीं है कि हम जिस पर गुफ्तगू करें. मैंने ये कहा मोहसिन भाई से कि बेहतर है एक तरफा बातें. हमेशा हर महफिल में यही अंदाज़ रहा है कि हम बोलते रहें और हर वक्त सुनते रहें. बेहतर यह है कि इसको दो तरफा करें. अक्सर दोस्त मेरा ख़्याल ये है कि नए हैं ख़ुद शायद इज्तमाही कामों में तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर खिदमात अंजाम दे रहे होंगे, लेकिन बनवाने एक सियासी या मजहबी तंजीम के शायद अक्सर दोस्तों का पहला तजुर्बा होगा. तो हम ये चाहेंगे कि कुछ तजुर्बात भी शेयर करें, क्योंकि खुदा ने तौफीक दी है 17-18 साल से कामयाब और नाकाम तमाम तंजीमों के मेम्बर आगा साहब भी रहे, हम भी रहे, जाफ़र भाई आज जगह भी नए हैं, वैसे तंजीमों में काम जरा कम रहा है, लेकिन इस वक्त हमारी सरपरस्ती में हैं, हम सबकी सरपरस्ती कर रहे हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के इज्तमाई कामों में जो बहुत कामयाब भी रहे, बहुत नाकाम भी हुए, लेकिन खुदा का शुक्र है कभी भी मायूस नहीं हुए. कोशिश करते रहे आगे बढ़ने की, बढ़ाने की, जितना समझ में आया था उतना काम हमने किया है. अबारल चले जाएंगे एक वक्त, सब आप लोगों के कंधों पर आना है, फिर आपने लेके आगे बढ़ना है. तो दो तरफा रखें मामले को. मेरी ख्वाहिश होगी कि बात मैं करूँ किसी एक मौजू पर और अपनी ही जो फ़िक्र और नज़रिया है वही देता रहूँ. बेहतर यह है कि आप सवालात करें, जो मौजूद मेरे हैं इंशाल्लाह अगर मेरे पास उस मौजू पर जवाब हुआ तो कोशिश करके उसको आपको इंशाल्लाह जवाब देंगे. मेरा ख्याल ये कि इस महफिल को हम इस तरह से लेके चलें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा. दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद. बाहिसे तंजीम, सवाल पहला आगा की तरफ से आया है कि तंजीमी शख्सियत को होना कैसा चाहिए कि जिसे अब इज्तमाईयत के लिए तशय्युल के लिए काम करना. हम पहले इससे पहले कि फ़र्द के ऊपर बात करें, ख़ुद एक उससे पहले का मुकदमाती बात बनती है कि हम उससे पहले वो नज़रिया हल हो जाना चाहिए कि क्या तंजीम ही के ज़रिए से काम किया जाए. यानी क्या यही ज़रूरी है कि अपनी खिदमत अंजाम देनी है उसको किसी तंजीम के हवाले से आज़ाद क्यों नहीं. बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करनी. हमारी समझ में ये बात आई है कि हर मोमन का हदफ बहैसियत शिया मजहब तशय्य और इस्लाम को आगे बढ़ाना होना चाहिए. ये सब चीज़ें वसीला हैं. हदफ आपका यही रहेगा, आप आईएसओ में काम करें, आप पासवान में काम करें, आप साजिद नकवी साहब के साथ काम करें, हदफ आपका यही होना चाहिए कि भाई इस तशय्य को, इस आलम इस्लाम को, ये मज़लूम है, इसको ज़रूरत है इस वक्त, आप लोगों की ज़रूरत है इसको. शहीद मुतहरी ने इस मौजू पर बात की है जब वो बात कर रहे थे अहिया तफक्कुर दीनी पर. शहीद मुर्ज़ा मुतहरी मेरा नहीं ख्याल के तारुफ़ की ज़रूरत है कि शहीद मुतहरी का तारुफ़ करवाया जाए. और लेकिन आप दोस्तों से गुजारिश या रहबर मौज़म की ताकीद है कि नौजवानों को सबसे ज़्यादा जो आरास्ता होना चाहिए वो शहीद के अफकार नज़रियात से होना चाहिए. यानी शहीद मुर्ज़ा मुतहरी के अफकार नज़रियात से आरास्ता करें अपने आप को. इमाम खुमैनी ने कहा था बिला इस्तिस्ना इस बंदे खुदा के आसार बिला इस्तिस्ना फ़ायदेमंद और मुफीद हैं. यानी इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं पाया जाता, कहीं एक जगह कोई झोल नहीं है, फिक्र में कोई एक ख़राबी नहीं है. ये इमाम का जुमला रहबर ने कहा हर नौजवान को आरास्ता होना चाहिए. अभी दौरा कर रहे थे किताबों का, कल रहबर मौज़म तेहरान में किताबों की नुमाइश लगी, उसका दौरा करते हुए, दौरा करने के बाद जो थोड़ी मुख्तसर गुफ्तगू की है उसमें भी यही बात कही है कि उन तरीक़ेकार कहा अपने साथियों से कि वो तरीक़ाकार निकालें कि जिस पर लोगों का रुझान बने किताबें पढ़ने पर और नौजवान का रुझान बने शहीद मुतहरी को पढ़ने पर. यानी वहाँ पर भी इसका जिक्र किया. शहीद मुतहरी इस कदर इंपॉर्टेंट शख्सियत है कि रहबर मौज़म जो है वो हर थोड़े से बाद उनका नाम लेके नौजवानों कह रहे होते हैं. बहरहाल उनका जुमला अहिया तफक्कुर दीनी पर कि जब बात कर रहे थे कि तफक्कुर दीनी को भी ज़िंदा करने की ज़रूरत है. किसी ने अजीब बात है कि इस्लाम को कहते हैं कि वो ज़िंदा करता है. इस्लाम के लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि वो खुद एक ज़िंदा शय और ज़िंदा करने वाली चीज़ है. आप कह रहे हैं कि आप तफक्कुर हयाए दीनी यानी दीन की फ़िक्र को भी ज़िंदा करने की ज़रूरत है. तो ये तो तजाद हो गया. खुद दीन ज़िंदा करता है, हम पहले दीन को ज़िंदा करें, ये क्या बात हो गई. तो शहीद मुतहरी ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि नहीं, मौजू ये नहीं है. मौजू यह है कि सही है कोई चीज़ आब हयात होती है کوئی چیز زندگی کا سبب یا سرمایہ ہوتی ہے، لیکن اس کے صاف رکھنا اس کو اتنا ہی ضروری ہوتا ہے کہ جتنا خود اس کا وجود، جیسے انہوں نے مثال دی پانی کی، ٹھیک ہے پانی کو کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کو زندہ کرتا ہے، لیکن اگر اس پانی کو آپ صاف نہ کریں، صاف نہ رکھیں، تو تھوڑی وہ زندہ کرتا ہے بھائی، گندگی تو اس پانی میں ہی پھیل سکتی ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے پانی زندگی دیتا ہے، لیکن اس کو زندہ رکھ پانی کو خود صاف کرنا ضروری ہے، تاکہ اس لیے بات احیاء کی ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی بات ہے۔ یہ مقدمہ بنا کیوں رہا تھا، میں خود بھول گیا، نہیں سوال نہیں، میں اس کو مقدمہ کسی اور چیز کے لیے بنا رہا تھا جو ہمیشہ بھول جاتا ہوں۔ درود پڑے محمد والے محمد، یاد آ گیا تو بسم اللہ۔ بات اصل کیا ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ ہمیں وسیلہ، ہم کسی بھی شے کو بنا لیں، ہماری سمجھ میں بات آیا ہے کہ فردی کام مفید نہیں ہے، سمجھ میں 18-19 سال کے بعد یہ آیا ہے۔ فردی کام انسان اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جاتا ہے، اس کے اثرات جتنا اس کا جتنی طاقت ہے ایک انسان کی، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ خمینی بت شکن جیسا آدمی اختیارات رکھتے ہوئے بھی شخصی کام کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ بڑی بڑی مثالیں، پورا انقلاب ہاتھ سے جا رہا تھا، بنی صدر کا چناؤ ہو گیا انقلاب کے بعد، پہلا صدر بنی صدر بن گیا منافق آدمی۔ انقلاب کے بعد 60,000 آدمی شہید ہوئے، 70,000 آدمی شہید ہوئے، انقلاب آیا ہے، انقلاب کا پہلا صدر بنی صدر بن گیا، نام بنی صدر ہے بغیرت کا۔ امام کو معلوم ہے آدمی صحیح نہیں ہے، امام کو پتہ تھا یہ آدمی صحیح نہیں ہے، لیکن لوگوں نے ووٹ ڈال کے الیکشن میں اس کو صدر بنایا تھا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ لوگوں کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ لوگ کون ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں، ہٹاؤ۔ اور اگر امام کہتے لوگ مان بھی لیتے، لیکن مان تو لیتے، رشد نہیں ہوتا، بلوغ نہیں ہوتا، خود ان کی اپنی فکر نہ بنتی۔ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کی ہوئی غلطی اگر سمجھ جائیں کی اور پھر دوبارہ صحیح کرنا، یہ نہ سیکھتے۔ عوام اتنا باشعور نہ ہو جاتی جتنی ابھی ہو گئی۔ آج ایران کی قوم شعور کے لحاظ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، عالم اسلام چھوڑ دیں، عالم کفر کو لیں، دنیا کو لیں، کوئی مقابلہ نہیں ہے شعور کے اعتبار سے۔ 65% لوگوں نے ووٹ ڈالا پچھلی دفعہ، 65% زیادہ لوگوں نے ووٹ ڈالا، الیکشن دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا، دوسرے مرحلے میں لوگ کہہ رہے تھے اب نہیں آتے لوگ ووٹ ڈالنے، پہلے آ گئے۔ بھائی ابھی 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، اب دوبارہ 3 ہفتے کے بعد روڈ پہ لے آئیں گے لوگوں کو، نہیں آتے لوگ، رہبر معظم نے کہا آئیں گے، دوبارہ دیں، ابھی ختم نہیں ہوا ہے، جنگ جاری ہے ہماری، وہ پہلا مرحلہ تھا، دوسرا مرحلہ ہے۔ ابھی اس دفعہ 65% سے زیادہ ووٹ پڑ گیا، بہت بڑی بات ہے، میری نگاہ میں بہت بڑی بات ہے، دنیا کی بڑی کسی بڑی بڑی پارلیمنٹ میں نہیں ہوتا۔ بشعور کرنے کے لیے خمینی بت شکن جیسے آدمی شخصی کام کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا، کر سکتا تھا نہیں کیا، ٹیم نہیں بنی، اکیلا قدم نہیں اٹھا، جب تک ٹیم نہیں بنی، پورا حوزہ علمیہ کی ٹیم بنائی ہے۔ میں امام کے کہا کرتا ہوں کہ لوگ بہت سارے موضوعات پر امام کی روشنی ڈالتے ہیں، امام کا فلاں سال، امام کا فلاں دور، امام کا فلاں، ایک ایسا دور امام نے گزارا ہے جو بالکل ہی صاف ہے، یعنی کسی کو بھی نہیں پتا، ہمارے علماء نے بھی کبھی اس موضوع پر روشنی ڈالی، اور وہ بنتا ہے کہ جب امام قم آ گئے اور پھر قم سے نکالے گئے، قم آ گئے اور قم سے نکالے گئے، وہ بڑا امپورٹنٹ دور ہے، کم سے کم 30 سال بنتے ہیں۔ 30 سال خمینی بت شکن نے حوض علمیہ قم میں بیٹھ کے کیا کیا ہے؟ آغاز 63 سال کی عمر میں کیا ہے، 63 میں انہوں نے پہلی خطرناک تقریر کی ہے، جس کے بعد صدام نے، شاہ نے ان کو باہر نکال دیا تھا، لیکن اس سے پہلے اور قم آنے کے بعد 30 سال شاگردوں کی پرورش ہے، باقاعدہ تنظیمی کام ہے، آرگنائزیشنل کام ہے باقاعدہ خمینی بت شکن کا۔ تو اس جیسی شخصیت کہ جو کر سکتی تھی اور کوئی روکنے والا نہیں تھا، اس نے کبھی اکیلے کام نہیں کیا، اس نے تنظیمیں بنا کے، اس نے منظم ہو کے کام کیا ہے۔ کام ملٹیپلائی ہوتا ہے، پلس نہیں ہوتا، ملٹیپلائی ہوتا ہے۔ صلاحیتیں سب کی الگ، تفکر سب کے الگ، ایک دو بازو نہیں رہتے، بازو بڑھ جاتے ہیں، اور پھر سب کے وسائل مختلف، فکر مختلف، وسائل مختلف، دوست احباب مختلف، بیٹھکیں اور نشستیں مختلف، فکر ملٹیپلائی ہوتی ہے۔ اس لیے تنظیم و کاموں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور طریقہ کار، کوئی اور روش نہیں ہے۔ اب بہت سب سے امپورٹنٹ، ہونا کیسا چاہیے؟ یہ تو طے پا گیا کہ ہم نے خدمت کرنی ہے تشیع اور اسلام کی، وسیلہ قرار پایا ہے تنظیم۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، ہمیشہ تنظیم وسیلہ رہے۔ جس شخص کا ہدف بن گئی تنظیم، وہ بھی جہنم ہی ہوا، تنظیم بھی جہنم میں جائے گی۔ یہ میں آیات اور روایات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، جہنم ایسے نہیں بھیج رہا آپ لوگوں کو، آیات اور روایات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ جس بندہ خدا کا ہدف بن جائے تنظیم، ہدف بن جائے شخصیت، اور اس طرح کے بیہودہ نعرے لگنے لگے کہ اب منزل نہیں رہنما چاہیے، منزل نہیں رہنما چاہیے، اس سے زیادہ بیہودہ بات کوئی نہیں ہے. یعنی آپ کا ہدف ہی ختم ہو گیا، مقدس ہدف لیے بیٹھے ہیں، تشیع اور عالم اسلام، تشیع اور اسلام مظلوم ہیں دونوں. ہم نے اس کی آبیاری کرنی، ہم نے اس کو اس کے لیے کام کرنا ہے، اس کی راہ میں خون بہانا ہے، اس کو مقدس اور بہت احترام جو اس کا اصل ہے وہ اس کو واپس دلانا ہے. یہ ہمارا ہدف ہے. ابھی اگر ہدف ہے اس کے لیے ہم نے تنظیم کو چن لیا ہے، بہت سارے دوست بغیر تنظیم کے، بہت سارے لوگ مختلف تنظیم، بہت سارے اجتماعی کوئی اور کام، لیکن انشاءاللہ سب کا ہدف خدا نے چاہا تو یہی ہے اور ہمارا بھی ہدف یہ ہونا چاہیے. یہ بات ختم ہو گئی. ہونا کیسا چاہیے اس فرد کو کہ جس کی اتنی امپورٹنٹ اور اتنی اہم اور اتنی قیمتی ذمہ داری لے لی ہے؟ اب مجھے نہیں معلوم جعفر بھائی میرے منہ سے کیا سننا چاہ رہے تھے، ہو سکتا ہے جو باتیں کروں ان کی مخالفت میں بھی جائیں، لیکن بھائی مجبوری ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. اگر ہدف واضح ہو گیا، ایم ڈبلیو ایم وسیلہ بنایا ہے، ہدف واضح. جی بہت سارے لوگوں نے کیا ہوگا، مثلا اسلام مظلوم تھا، کس نے سب سے پہلے اس کی نصرت کی؟ ملائک کائنات نے. اللہ اکبر. جب تک جنگ کی ضرورت تھی تلوار اٹھائی، لیکن اکثر مورخین اور اب الحمدللہ فقہ اور مجتہدین کہتے ہیں کہ اسلام کی وہ خدمت جو رسول خدا کے زمانے میں کی نا مولا کائنات نے، اس سے زیادہ خدمت رسول خدا کے بعد اور خلافت ملنے سے پہلے کی ہے، بلا استثنا اتفاق ہے اس بات کے اوپر. ابھی تک شیعہ امام علی علیہ السلام کے ان کارناموں کو یاد کر رہا ہے کہ جو تلوار اٹھا کے انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، لیکن اب ہمارے فقہ اس نتیجے پہنچے ہیں کہ جو 25 سالہ خاموشی ہے نا، وہ اس سے زیادہ بڑی خدمت ہے اسلام کی. جو علی علیہ السلام نے کہا، وہ زمانہ تو باہر کا زمانہ تھا، باہر کا زمانہ تھا نا، رسول خدا ایسی تائید حاصل ہو، علی علیہ السلام کو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرنا ہے، بس آرڈر جو ملا ہے اس پر عمل کرنا ہے، علی علیہ السلام جیسی ذات. لیکن اب بہت مسئلہ مرحلہ بہت سخت ہو گیا ہے، اب علی پر بلیم آتا ہے، خون بہے تھوڑا سا مسلمانوں کا علی پر بلیم آنے لگتا ہے، کیونکہ اب رسول خدا نہیں جو دفاع کریں گے، رسول خدا نہیں جو دفاع کریں گے. مولا کائنات نے اس زمانے کو کیا کہا ہے؟ کہا ہے کہ ایسا دور میں نے دیکھا ہے کہ گلے میں ہڈی اور آنکھ میں کانٹا. تصور تو کریں ذرا، تصور تو کریں امام علیہ السلام کا جملہ، گلے میں ہڈی اور آنکھ میں کانٹا. آنکھ میں آپ کے ہلکی سی کوئی چیز چلی جائے آپ کی سمجھ نہیں آتا اس کا کرنا کیا ہے، کانٹے کی بات کی ہے مولا کائنات نے. نجو بلاغا کا جملہ ہے کہ وہ دور میں نے گزارا ہے کہ میرے گلے میں ہڈی کی طرح تھا اور آنکھ میں کانٹے کے مانند تھا. یہ تھی اصل میں اسلام کی خدمت، اس بندہ خدا نے کی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں سب سے زیادہ قربانی دینے کا وقت ہے یہ دور. یہ اپنی عزت، شہرت، دولت، منصب، مقام، بیوی 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 بھی جناب فاطمہ جیسی، شکوہ کیا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے، شکوہ کیا کہ میں نے کبھی اس خون کو، یعنی اس تلوار کو کبھی بغیر خون کے نہیں دیکھا. علی وہ دور کہاں گے جب آپ آیا کرتے تھے اور اس سے ٹپکتا تھا خون، اور میں ہمیشہ اس خون کو صاف کرتے فخر کیا کرتی تھی کہ علی نے آج پھر کتنے لوگوں کو واصل جہنم کیا ہوگا. کیا ہو گیا کہ گھر کے دروازے پر لوگ آ رہے ہیں اور آپ، لوگ گھر کے دروازے پر آ گئے اور آپ خاموشی سے بیٹھے، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو اذان میں ابھی تک لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد محمد رسول اللہ آ رہا ہے نا، یہ اگر تم چاہتی ہو یہ بھی ختم ہو جائے تو میں تلوار اٹھا لیتا ہوں. بہت بڑا مرحلہ تھا مولا کائنات کے لیے، ہر شے کی قربانی. انداز تھوڑا سا آگے بڑھیں، تھوڑا سا آگے بڑھیں کربلا والوں والے، یعنی ہمیں سیدھی سی بات ہے، حقائق سمجھ میں آئے نہیں، بہت مٹی پڑ گئی ہے، بہت دھول پڑ گئی ہے، سیدھی سی بات ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ دھول مٹی کے نیچے ہیں، ہٹانے کی ضرورت ہے، صاف کرنے کی ضرورت ہے. بھائی بہت خطرناک دور سے گزر رہے ہیں آپ، کسی بھی لحاظ سے یہ دور اس دور سے کم نہیں ہے جو امام علی علیہ السلام کے سامنے تھا یا اس کے بعد آپ کے دوسرے امام اور تیسرے امام نے دیکھا ہے. ہمیں صحیح بات ہے تنظیمی ساتھی جو نا کربلائی مزاج کے لوگ چاہیے، کربلائی مزاج کے لوگ، جس چیز کو سمجھ لیا اوبے کرنا ہے، جس چیز کو سمجھ لیا، جس کو امام بنایا حضرت عباس جیسی شخصیت ہے، اگر کسی کو امام بنا لیا ہے تو اوبے کرنا ہے، طے کر لیا کہ بھائی ہمارا امام ہے. پھر وہاں یہ بحث نہیں ہوتی ہے کہ بھائی میں شجاع ہوں، میں لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، میری تو مجھے تو یعنی علی علیہ السلام نے شادی اس لیے کی تھی کہ عباس جیسی اولاد پیدا ہو. تو عباس تو شجاعت دکھانی چاہیے تھی، کہا نہیں جو امام نے حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، ابھی تلوار نیام میں رکھو، جا کے پانی لے کر آؤ. بہت بڑی بات ہے اگر یہ بات اس کو پتا ہے جو شجاع ہو اور اس کو روکا جائے، جو پیدا اسی لیے کیا گیا، یعنی پیدا اسی لیے ہوا. دیکھا نا پیچھے فلسفہ دیکھیں نا، پورا فلسفہ یہ تھا کہ پیدائش ہی ایسے بیٹے کی ہو جو اس طرح سے کرے گا، اور اس سے کہا جا رہا ہے وہ بھی شکوہ کر سکتا تھا، اس نے شکوہ نہیں کیا، اس نے کہا بس جو سمجھ میں آ گیا اوبے کرنا ہے، بنا لیا کسی کو امام، بنایا ہوا کسی کو فقی، بس اوبیڈینٹ، بہت ٹاپ کی، چھوٹی چھوٹی سطح کی بھی نہیں، اطاعت کرنی ہے بڑی اعلیٰ سطح کی، ہر ایک کی نہیں. خدا نہ خواستہ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ نہیں اطاعت اس طرح کیوں نہیں، نہیں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس کو انشاءاللہ فقیہ فقہا اسلام کہتا ہے کہ یہ اتھینٹک لوگ، یہ اس وقت اتھارٹی ہے اسلام کی، جنہیں اسلام کی اتھارٹی کہا جائے ان کے پیچھے، پھر ان کی اطاعت کرنی ہے، پھر نہیں سوچنا، کبھی نہیں سوچنا کہ پھر کتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی، پھر نہیں سوچنا کہ کیا ہوگا ہمارا، کیا ہوگا ہمارے گھر والوں کا، کیا ہوگا ہمارے بچوں کا اور بیگم کا، کیا ہوگا ہمارے بزنس کا، پھر یہ بات نہیں سوچنی، بس پھر قربانی دینی ہے. پاکستانی معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ، میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں، کہ لبنانی اور ایرانی دو قومیں بڑی کامیاب ہوئی ہیں اس وقت، الحمدللہ تیسرے مرحلے میں تیسری قوم عراقی ہے کہ جو خدا کا شکر ہے بہت تیزی سے کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے، بہت تیزی سے کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے. آپ جا کے تلاش کریں، بنیادی عناصر تلاش کریں اس قوم میں کیا ہے، یہ وحدت ہوئی کیسے، یہ منظم ہوئے کیسے، بھائی یہ قربانیاں دینا سیکھ کیسے لی تم لوگوں نے، پتہ چلے گا آپ کو مشترکہ چیز جو سب کے درمیان ملے گی نا وہ ان کا تقلیدی مزاج ہے. تقلیدی مزاج مراد یہ کہ جس چیز کو سمجھ لیا صحیح ہے، اوپر والے کی اطاعت کرنی ہے، سب اس لائن میں لگ جاتے ہیں، چلنا ہے بس، پھر نہیں پوچھنا کہ بھائی یہ جنگ تو آپ لڑوا رہے ہیں، ایران عراق جنگ 8 سال رہے گی، پتہ نہیں اس میں کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں انقلاب کے لیے قربانیاں دو، 60,000 ہم نے شہید دے دیے، آیا انقلاب کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، سوالات نہیں ہوتے، پھر بات یہ ہوتی ہے کہ میری سمجھ میں آ گئی کہ بھائی یہ راستہ ہے، چلو قربانی دینی ہے، قربانی دینے والے لوگ چاہیے. دو قومیں کامیاب ہو گئیں. پاکستانی معاشرے کا مسئلہ یہ ہے ان قوموں کے مقابلے میں، وہ قوم تقلیدی مزاج رکھتی ہے، یعنی کسی کو اپنا بڑا سمجھتی ہے اور اس کے پیچھے چلتی ہے. پاکستانی قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مجتہد ساز قوم ہے، یا مقلدین نہیں مجتہدین پائے جاتے ہیں. پاکستانی قوم، پوری قوم مزاجن مجتہدین مزاج معاشرہ ہے، نہ مقلد مزاج معاشرہ ہے. ہم مجتہد کو مشورے دیتے ہیں، ہم فقی کو مشورے دیتے ہیں یہاں بیٹھ کے، کہ اگر یہ فتویٰ وہ اس کے بجائے اس طرح کے بجائے اس طرح دے دیتے تو بہتر ہوتا. یہ ہم نے خود سنا ہے علماء سے لے کے عام عوام تک، علماء کا بھی ہمارا مزاج ہے، یہ تھوڑا سا زیادہ پڑھ لکھ جائیں، یعنی یہ میں تنقید تو کر سکتا ہوں کیونکہ میرا اپنا گروپ ہے بھائی، آپ لوگوں کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس پہ، میرا اپنا گروپ ہے میں تنقید کر سکتا ہوں اس گروپ پہ، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کریں، لیکن ہمیں تو حق حاصل ہے کہ اگر وہ بھی تھوڑا پڑھ لکھ جائیں تو ان کا بھی حال یہی ہوتا ہے، یعنی وہ بھی باقاعدہ جو ہے نا وہ مجتہدین کی رائے اور فتاوی کے اندر اپنی رائے رکھنے لگتے ہیں. بھائی بن جاتے صاحب رائے، منع تو نہیں کیا تھا، جب تک صاحب رائے نہیں ہو، جب تک اسلام پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا، جب تک تم مفسر قرآن نہیں ہو، جب تک تم محدث آیات اور روایات نہیں ہو، جب تک تم صحیح طریقے سے وہ 14 علوم نہیں جانتے کہ جس پر ایک مجتہد پی ایچ ڈی کرتا ہے کم سے کم 14 علوم پر، پھر وہ جا کے اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ ایک بات اسلام کی نکال کے لائے جسے وہ کہتا ہے فتویٰ، اور اس کے بعد بھی وہ یہ کہتا ہے کہ واللہ عالم، فتوے کے آگے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، میری جو ذمہ داری تھی میں نے ادا کر دی، صحیح کام میرا نہیں تھا کہ میں صحیح بات بتاؤں، صحیح بات تو آئمہ کا تھا، کام آئمہ کا تھا، یہ سارے مسائل آئمہ نے حل کرنے تھے، آئمہ چلے گئے پردہ غیبت میں انسان کی وجہ سے، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے وہ پردہ غیبت میں گئے. اب ایک فقیر کو بیچارے کو اتنی بڑی ذمہ داری ادا کرنی پڑ رہی ہے، تو وہ آخر میں کہتا ہے واللہ عالم، اتنی محنت کے بعد. تو اب وہ جب یہ بات کرتا ہے تو ہم جیسے لوگوں کو کہ جنہیں کچھ نہیں معلوم، ابھی عربی کی ہجے نہیں کر سکتے صحیح، ہمیں سب کو تقلیدی مزاج ہونا چاہیے. دو خصوصیات ہو گئیں، یعنی قربانی پہلے مرحلے میں، تاج دوسرے مرحلے میں، تقلیدی مزاج تیسرے مرحلے میں. چوتھا بھائی، بہت ہی شجاعت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت اس معاشرے میں، بہت ہی شجاعت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. صرف تشیع عالم اسلام میں پیچھے رہ گئی ہے، وہ بھی پاکستان کی تشیع پیچھے رہ گئی ہے، سب جگہوں پر تشیع اس وقت جو ہے وہ سارے جتنے بلندیاں ہو سکتی تھی اس نے طے کر لی ہیں. مجھے لگتا ہے کوئی بلندی ایسی رہی نہیں اس پہ تشیع نے علم نہ گاڑ دیا ہو، علم گاڑ دیا ہے تشیع نے اس وقت. آج امریکہ، اسرائیل، روس، فرانس، جرمنی، چین، جتنے بڑے بڑے بےہودہ ملک، بڑی بڑی طاقت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اب اپنی اسٹریٹجیز طے کرتے ہیں. پہلے ایران کی اسٹریٹجی کو دیکھتے ہیں، اپنی اسٹریٹجیز طے کرنے کے لیے ایران کی اسٹریٹجی کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر اب یہ کریں گے، ایرانی ری ایکشن کیا آئے گا، کسی ملک کے اندر فلاں کام کریں گے، یہ حزب اللہ کیا کرے گی؟ اب دیکھنا پڑتا ہے ان کو، پہلے تشیع کی ویلیو نہیں تھی 32 سال 34 سال پہلے، یعنی شیعہ مذہب کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، آج بہت اوپر جا چکے ہیں ہم، بہت شجاعت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، کسی سے نہ گھبرائیں، لیکن آپ کے اوپر پہلے موقف واضح ہو کہ آپ کا ہدف ہے کیا، آپ کا ہدف واضح ہو، دلیل کے ساتھ ہو، نہ آپ کو متحدہ کا خوف ہونا چاہیے نہ کسی اور کا، کیونکہ آپ اصل میں ہدف واضح ہونا چاہیے، اگر آپ اپنے ہدف کو منطق کے ساتھ بیان کریں گے، پاکستان کا کوئی شیعہ سنی میں دیوبند اور وہابی کو کہتا ہوں ایسا نہیں جسے آپ قانع نہیں کر سکتے، آپ کے پاس منطق اور دلیل ہے، حسن نصر اللہ جیسے آدمی نے، حسن نصر جیسے شخصیت نے لبنان جیسی جگہ پر صرف شیعوں کو نہیں اپنے ساتھ ملایا ہے، آج اس کے ساتھ سنی بھی کام کر رہے ہیں، آج اس کے عیسائی بھی کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس وہ منطق اور دلیل ہے، ہمارے پاس وہ ہدف ہے، وہ روشن اہداف ہیں کہ اگر ہم صحیح طرح، ہمیں نہیں معلوم ہے اس لیے ہم مار کھاتے ہیں، ہم بیان نہیں کرنا چاہتے، ہم نہیں بات دلیل و منطق سے کر رہے، کریں تو پاکستان میں کوئی مخالف نہ رہے آپ کا، رہ جائے گا پھر وہی رہ جائے گا کہ جو جس نے ہدایت جس کی ہونی نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے ایسے لوگوں سے تو جنگ کرنی کرنی ہے پھر جس کی ہدایت کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، لیکن ابھی پاکستان کا معاشرہ منافق معاشرہ نہیں ہے، مستضعف معاشرہ ہے، پاکستان کو بھی صحیح طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے، پہلے مرحلے میں تشیعوں کو، ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھے آپ تنظیمی ہو گئے، اب آپ سپیریئر ہو گئے، اب نیچے والا ختم، اب آپ جو ہے مسلط ہوں، دوسرے کے اوپر اپنے نظریات تھوپیں، اب آپ کہیں طاقت حاصل کر لیے تو اب ماتمی کو میری بات ماننی چاہیے، اب فلاں کو میری بات سمجھنی چاہیے، اس ذاکر کو اب یہ بولنا چاہیے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، دلیل سے بات کرنی ہے، منطق سے بات کرنی ہے، مستضعف معاشرہ سمجھ کے بات کرنی ہے، نہ کہ ظالم معاشرہ یا منافق معاشرہ، نہیں اس طرح نہیں دیکھنا پاکستانی معاشرے کو، بہت مستضعف ہیں، فکر پہنچی نہیں ہے، اس میڈیا نے پہنچایا نہیں ہے، ممبر نے کام نہیں کیا، محراب سے کام نہیں ہوا، مسجدوں نے اپنا حق ادا نہیں کیا، تنظیمی ساتھی اتنے خود اویئر تھے نہیں کہ اس قوم کو شعور دیتے، ہماری غلطیاں ہیں، 18 سال کے تجربات ہیں ہمارے پاس، اس لیے بہت سوچ سمجھ کے پہلے خود باقاعدہ اہداف سے آگاہ ہو کے کہ ہیں کیا، اور پھر معاشرے میں قدم رکھے آگا، خدا نے توفیق دی شیعہ ہی نہیں، سادہ سنی جو بہت ہی عناد نہ رکھتا ہو اس کو بھی سمجھ میں آئے گا، آپ پاکستان کے دفاع کی بات کر رہے ہیں، آپ اسلام کے دفاع کی بات کر رہے ہیں، آپ امریکہ کے نکالے جانے کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ خودکش حملے جو اسلام کے نام پر ہو رہے ہیں، آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ آپ کے بڑے بڑے اہداف ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں تنظیمی ہم آپس میں کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن بڑے اہداف ہمارے یہ ہیں، تو اگر ہم منظم ہو کے اپنے اہداف کو سمجھ کے ہو صحیح طرح سے اپنے اوپر ان کو لے کے اور صحیح آگے بڑھائیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر کوئی بھی بے عقل آدمی پاکستان کے اندر، سوائے میں کہتا ہوں جس کے دل میں کوئی انعد ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ تعاون نہ کرے اور آپ کے ساتھ نہ چلے، درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ کوشش کرتا ہوں اگلے سوال کے جوابات چھوٹے دوں۔
لوکل
اچھی بات ہے، آغا نے کہا کہ سب سے ایک کامیابی کی وجہ وہاں پر یہ بھی ہے کہ لوکل مشتحد ہوتا ہے، یعنی عراقیوں کو پیچھے چلنا ہے، آغا سیستانی بیٹھے ہیں انہوں نے ان کے پیچھے اتحاد کی چل پڑے، ایرانیوں کو چلنا ہے ان کے اپنے مشتحدین ہوتے ہیں انہوں نے پیچھے ان کے عوبے کیا اور چل پڑے، یہ بات ٹھیک ہے ان دو معاشروں میں ٹھیک ہے، لبنان میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہاں پر بھی اجتہاد اور مشتحدین اور مدارس اتنی پرانے ہیں کہ ان کے پاس فقہ پہلے سے ہوا کرتے تھے، لوگوں کو پتہ تھا کہ فقی کیا ہوتا ہے، یعنی منزلت فقی سمجھانی نہیں پڑی ہے وہاں کی تشیعوں کو، بلکہ پہلے سے واضح، پاکستان کے اندر آپ کو بھی خود اس موضوع نیا ہے سمجھانا پڑے گا، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اس کے دو جوابات بن سکتے ہیں، ایک اہم بات جو میں سمجھوں گا وہ دی جائے کہ یہ پاکستان کا معاشرہ کیونکہ نیا ڈیولپڈ معاشرہ ہے نا، نیا تعمیر ہو رہا ہے نا، یعنی کیا مطلب، مطلب یہ کہ ہماری جڑیں کوئی 1000 سالہ پرانی نہیں ہیں، کم سے کم کراچی اور یہاں پہ جمع ہونے والی تشیعوں کا ایسا ہی ہے کہ ہم کہیں گے ہم تو 50 سال 60 سال 70 سال ہو رہے ہیں کہ جمع ہونا شروع ہوئے، مدارس کی ہمارے یہاں بھی اگر ایج زیادہ سے زیادہ لگائیں تو 50 سال بنے گی، کراچی کے اندر اگر کسی مدرسے کی آپ عمر لگانا چاہیں تو بہت زیادہ پرانا نکلے گا تو 40-50 سال کا نکل آئے گا، پنجاب میں چلے ٹھیک ہے 100 سال بھی نکل آئے گا، 125 سال بھی نکل آئے گا، کیونکہ وہاں کی تشیع پھر بھی پاکستان بننے سے پہلے بھی تھی اور کچھ نہ کچھ وہاں پہ تھا، لیکن لبنان ایران یا عراق وہاں چلے جائیں تو وہاں پر یہ نہیں ہے، وہاں پر 1000 سال 1100 سال 1200 سال پرانی تشیع اور اس میں 800 سال 900 سال مدارس کا وجود، اور اس میں تشیعوں میں مدارس کے وجود کے بعد جو اہم بات ہے وہ مجتہدین کا آنا جانا اور ان کی وہ قربانیاں، یعنی لوگوں کو پہلے سے پتا ہے یعنی مجتہد کا مقام اور منزلت کیا ہے، اس نے کیا قربانیاں دی اور ہمارے ساتھ ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ اس لحاظ سے ضعیف ہے کہ ہم خود جب تک کہ آپ کا معاشرہ صحیح طریقے سے بہت زیادہ پروڈکشن نہیں کرتا مجتہدین کی، صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے یہ، یعنی جب تک آپ کے لوکل مجتہدین نہیں ہوتے، یہ بات ٹھیک ہے کہ لوکل مجتہدین جو ہے نا وہ وقت کی اور ہماری ضروریات کو، مجتہد کے دو بڑے کام ہوتے ہیں نا، ایک حکم دینا اور ایک موضوع کی تشخیص دینا، سمجھے گا اس بات کو، حکم دینے سے مراد کیا ہے، مراد یہ کہا جاتی ہے کہ بھائی یہ کپڑا جو ہے اگر اس پہ نجاست لگ جائے تو یہ نجس ہے، اسے کہتے ہیں آپ حکم دینا کہ اگر اس پہ نجاست لگ جائے تو یہ نجس ہے، یہ کہلاتا ہے حکم، لیکن موضوع کیا ہے اس کے اندر، موضوع یہ ہے کہ بھائی یہ کپڑا نجس ہے یا نہیں، پہلی بات یہ کہ یہ نجاست اس پہ لگی ہے یا نہیں، حکم تو اس کے بعد آتا ہے نا، پہلی بات کیا ہوتی ہے کہ اس پہ نجاست لگی ہے یا نہیں، اگر پہلے یہ بات تشخیص دے لی جائے کہ اس پہ نجاست لگی ہے تو پھر حکم لگتا ہے، حکم کامن ہوتا ہے، حکم کامن ہوتا ہے، کیا مطلب، یعنی جب بھی آپ جس جگہ پہ بھی جس مجتہد سے ہی پوچھیں گے شرعی موضوعات کے اوپر کہ سر یہ ہو چکا ہے، اگر آپ تشخیص دے لیں گے موضوع کی، خود موضوع کی تشخیص تو مجھے دینی ہے نا بھائی، کپڑا نجس میں بتاؤں گا نا کہ ہاں اس پہ نجاست لگی ہے، حکم سارے مجتہدین نے ایک ہی دینا ہے کہ وہ نجس ہے، ہمارا موضوع جب تک کہ ہمارے پاس مجتہد آنے کے بعد حکم اور موضوع دونوں کی تشخیص پاکستان میں جب تک نہیں ہوتی، ہمارا کام صرف موضوع کی تشخیص ہے، ہمارا کام صرف موضوع کی تشخیص ہے، کیا مطلب یہ کہ لبنان کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس بھی فقیہ کوئی نہیں تھا، ان کے پاس بھی فقیہ کوئی نہیں تھا، لبنان کے معاشرے میں فقیہ کوئی نہیں تھا، تھے اس وقت کوئی نہیں تھا، رہے ہزار سال میں رہے اس وقت کوئی نہیں ہے، یہ سارا معاشرہ سید علی خامنائی کی تقلید کرتا ہے، اکثر معاشرہ لبنان کا اکثر معاشرہ، موضوع کی تشخیص کے لیے ان کے پاس افراد موجود ہیں، حسن نصر اللہ جیسے آدمی، انہوں نے کہا موضوع مشخص ہے، وہ کیا کہتے ہیں ہمارا گاؤں ہے، یہ جنوبی لبنان کا یہ ہمارا گاؤں ہے، اس کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے، موضوع مشخص ہے، حکم سب مجتہدین کی طرف سے ایک ہی آنا چاہیے، پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے، کہا بھائی واجب ہے جاؤ جا کے اسرائیل سے لڑو اور اپنے علاقے کو آزاد کرا لو، اس کے لیے لوکل ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی ہم ابھی اگر نہیں ہے، اہم بات ہے ہونا چاہیے، آپ کو میرا درد ایک ہی ہے کہ خود ہمارے لوکل ہونے چاہیے، مجتہدین بھی فقہا بھی ہمارے اپنے ہونے چاہیے، لیکن بہرحال ابھی ذرا دور گزارنے دیں، جن معاشروں کی ہم بات کر رہے ہیں ہزار ہزار سال گزرے ہیں، ہمیں بھی ایک دور گزارنے دیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن کم سے کم حکم دینے والے لوگ تو دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں اس وقت، ہم نے موضوع کی تشخیص دینی ہے، حکم لے لینا ہے، وہ مرحلہ ہر وقت موجود ہے، جب چاہیں ہم اس پر عمل کرنا انشاءاللہ کر سکتے ہیں، تو ابھی اس وقت پاکستان میں ایسا ہی ہے، یعنی ہمیں جب بھی کسی جگہ پر کسی بھی موضوع کی تشخیص کے بعد ضرورت پڑتی ہے حکم لینے کی، ہم پاکستان میں بیٹھ کے مجتہدین سے اس موضوع کا حکم لے لیتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، کس کی تقلید کریں، میں سمجھ گیا آپ کی بات، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ آج سے آٹھ دس پندرہ سال پہلے اگر ہوتا تو ایسا ہی تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اب پاکستان کے میں بھی تشیعوں کے پاس اتنا شعور ہے کہ ہم آرام سے بیٹھ کے آسانی سے بیٹھ کے جو 32 سال کے اندر فقہ کی وجہ سے تشیعوں کو کامیابیاں ملی ہیں، اس بنیاد پر اب ہم بہت آسانی سے بیٹھ کے اپنے فقہ اور اپنے مجتہدین کا انتخاب کر لیتے ہیں، یعنی اب یہ اتنی مبہم بات نہیں رہی ہے کہ ہم کہیں ابھی بھی اس زمانے میں بھی، یعنی بہت ہی شاید کوئی ہو سکتا ہے کسی ایک جگہ پہ کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم حقائق دنیا میں جو کچھ ہوا ہے، تشیع نے جو ترقی کی ہے، ایران میں ہوا، لبنان میں ہوا، عراق میں ہوا، ہمیں کچھ بھی نہ معلوم ہو تو شاید ہم اس میں پھنسے ہوئے ہوں کہ کیسے مجتہد اور مجتہد کے بعد اس کے حکم کی تشخیص ہو، آپ کا بھی سوال صحیح ہے کہ یہاں پاکستان میں بھی مختلف فگرز ہیں، مختلف شخصیات ہیں، مختلف لوگ ہیں، اور ہمارا بھی ان تک اپروچ ان تک ہو جانا اور پھر یہ ان کے پیچھے چل کے ان کے نظریے کے مطابق عمل کرنا، یقین نہیں ہوتا کہ صحیح عمل ہوگا یا غلط عمل ہوگا، سوال میرا خیال آپ کا اس طرح کا بن رہا ہے، یعنی جو پاکستان میں لوگ ہیں موجود، اگر ہم انہی میں سے بالکل صحیح ہے، پاکستان کے اندر ابھی اس طرح کا مسئلہ ہے، یہ جو بنتی ہیں نا تنظیمیں جو بنتی ہیں یہاں پر پرنٹ کی اہمیت واضح ہوتی ہے، لیکن اس وقت کے جب یہ صحیح جگہوں سے جڑی ہوئی ہوں، وہ تنظیمیں جو صحیح جگہوں سے جڑی ہوئی ہوں، یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں بہت سارے ایسے حساس معاملات ہیں جس کے اندر ہم اپنے طور پہ فیصلہ نہیں کر سکتے، اجازت ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پہ فیصلہ کریں، بہت سارے ایسے موضوعات ہیں پاکستان میں، اس میں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے تنظیمی حلقوں سے جڑے ہوئے ہوں کہ جو صحیح جگہوں سے رابطہ رکھتے ہوں اور اپنے موضوعات کو ان تک پہنچا کے ان سے حکم کو لیں، اور ابھی میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ استثنا اس میں کوئی نہیں ہے، جتنے بھی اس وقت گروپ کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر شیعہ اجتماعی کام کر رہے ہیں، ساری تقریباً کہیں نہ کہیں صحیح جگہوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ میرا اپنا مشورہ ایک عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ جس پر بھی ایمان لے آیا ہے، جس پر بھی وہ ایمان لے آیا ہے اس کے ساتھ چلے، وہ اس بنیاد پر یعنی دوسرے کی مخالفت کی بنیاد پہ نہیں، اپنی دین کی شناخت کی بنیاد پر کہ میری سمجھ میں شخصیت آئی ہے، یہ تنظیم آئی ہے، یہ صاحب آ گئے ہیں، یہ آغا جی آ گئے ہیں، یہ مولانا پیش نماز آ گئے ہیں، فلاں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے پیچھے چلیں اپنی دینداری کی بنیاد پر، اور جو آپ عمل کریں گے خدا انشاءاللہ اس عمل کو آپ سے قبول کرے گا۔ کبھی بھی ہماری نگاہ، میری نگاہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ میں یہاں جتنے دوست بیٹھے ہیں ان کو سب کو یہ کہوں کہ جو میری سمجھ میں آیا ہے آپ سب کی بھی وہی سمجھ میں آنا چاہیے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے، بلکہ جو کیونکہ اس وقت ہماری پرورش کسی ایک جگہ سے ہوئی نہیں ہے، ہم سب مختلف جگہوں کے نکلے ہوئے لوگ ہیں، مختلف اداروں میں پلے بڑے، مختلف علماء کی سرپرستی میں ہم نے مراحل طے کیے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب سے چاہیں کہ اس طرح سے ہو جائیں، ابھی یہ مقام نہیں ہے، آئیڈیل مقام یہی ہوگا، لیکن اس وقت ہوتا ہے کہ جب حسن نصر اللہ جیسا کوئی شخص ہو، اپنا بیٹا اس کا قربان ہو اسرائیل کے راستے میں، اپنا بیٹا اس نے شہید کیا ہو، یعنی شہید دیا ہو، اپنا بیٹا، اپنے گھر کا بیٹا ہادی نصر اللہ شہید ہوا ہو، اور پھر وہ کوئی بات کرے، یہ وہ مقام ہوتا ہے، میں کسی جگہ پہ بھی پلا بڑھا، میں کسی بھی مولانا صاحب کے ساتھ رہا، میں نے کسی بھی تنظیم میں زندگی گزاری، لیکن حسن نصر اللہ جب انہوں نے یہ بات کہی ہے تو بس ختم ہو گئی، پھر پورا لبنانی جو ہے اس کے لیے حجت ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ بندہ ہمیں غلط جگہ پہ لے کے نہیں جائے گا۔ جب تک ایسی کوئی صورتحال ہماری تنظیم، ہماری شخصیات، ہمارے اداروں میں پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک سب کو یہ اجازت ہے کہ وہ جس کو اپنے دین کی بنیاد پر صحیح سمجھتے ہیں اس کے ساتھ کام کریں، اور اس کے کہنے پہ چلیں، انشاءاللہ خدا اس کو بھی قبول کرے گا، اس سے مجھے پکا اس بات کا یقین ہے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایک آدھ سوال اور ہو جائے تو بات کو ختم
کرنے کے بعد، کیونکہ ایک چھوٹا فارم اور ہے، کچھ بال یونٹ کی کابینہ الگ سے اٹھائے گی،
چائے بھی آؤ اس کے بعد،
چائے بھی آ نہیں، ٹائم ہے آدھا گھنٹہ ہے، حالت تو 5 منٹ ہو گئے۔ ہاں سوال میں کر، قیادت کا ایک قیادت کے حوالے سے، مطلب جیسے قیادت کی مثال، ایک
سوال کر رہے ہیں آپ، حیثیت شیعہ یہ نظریہ تو واضح ہے نا کہ سیاست اور دیانت تشیع کے لیے دو الگ چیزیں نہیں ہیں، اس پر تو بحث نہیں کرنی۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ اس موجودہ جو ہماری پوزیشن ہے پاکستان میں تشیع کی، سیاست کے ساتھ اس وقت ہمارا جو رابطہ جڑنا چاہیے وہ کس طرح کا، اس کی نوعیت پر بحث ہے، وجوب پر بحث نہیں ہے۔ سیاست تشیع سے الگ نہیں ہو سکتی، شیعہ سیاست سے الگ نہیں ہو سکتا، اس پر بحث نہیں، بحث اس بات پر موجودہ جو پوزیشن ہے اس وقت پاکستان میں تشیع اور سیاست کی، اس میں کیا کون سا انداز ہونا چاہیے کام کرنے کا۔ سوالات اور اعتراضات بہت صحیح ہیں، شیعہ بھی پریشان ہے، باہر والا بھی، لوگ یہ سمجھتے رہے کہ تعداد محدود ہے، ہمیں بانوان شیعہ اپنے کینڈیڈیٹ سامنے نہیں لانے چاہیے، فرقہ محدود، چھوٹا فرقہ ہے، کوئی بڑا فرقہ نہیں ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ابھی تشیع پوری جب تک ہم سیاست میں نہیں آئے ہماری تشیع مختلف تنظیموں پہلے ہی موجود ہے، پیپلز پارٹی سے لے کر اور ایم کیو ایم ادھر دیکھ لیں، اور اگر جائیں تو شاید نواز شریف کے ساتھ، اور ابھی بہت اچھے اچھے لوگ ہمارے عمران خان کے ساتھ مختلف علاقوں میں. تو خود تشیع جو ہے وہ پہلے مرحلے میں سیاست میں وارد نہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑا مضبوط گروپ نہیں رکھتی. دوسرا یہ کہ پہلے ہی تشیع مختلف جگہوں پر انوالو ہے، دو باتیں. تیسرا یہ کہ یہ کیا ضروری ہے کہ جب آپ اسٹینڈ لیں تو آپ کے ساتھ ساری تشیع ساتھ بھی دے. ابھی یعنی یہ موجود یہ وجوہات بھی ہیں. بہرحال میں کہتا ہوں تھوڑا سا میں بنیادی اس پر اپنی نگاہ دیتا ہوں، جو ہو سکتا ہے کہ یہ میری شخصی نگاہ ہے، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں تنظیمی نگاہ مجھے نہیں معلوم کیا ہے. میں اپنی شخصی نگاہ دینا چاہتا ہوں اور وہ آزاد ہونے کی حیثیت آزاد ہوں نا، میں اتنا تو مسئلہ تو نہیں ہے نا.
جی آپ سرپرست ہیں.
نہیں آپ کے نہیں، سب کے ہیں اگر ہیں تو، لیکن یہ میری اپنی ذاتی نگاہ ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. ہم آگے بہت دینی کی خدمت میں تھے ابھی چند دنوں پہلے، اور راجہ صاحب بھی اتفاق سے تھے وہاں پہ تشریف رکھتے تھے. تو آغا صاحب اور راجہ صاحب یہ دو آدمی بات کر رہے تھے، ہم صرف تماشائی کی حیثیت سے بیٹھے سن رہے تھے ان کی باتیں کہ کیا ان لوگوں کی ڈسکس چل رہی ہے. تو آغا نے ہوتے ہوتے کہا، بتا رہے تھے فعالیت، راجہ صاحب فعالیتیں بتا رہے تھے کہ یہاں یہ پروگرام ہوا، ادھر ہوا. یہ 25 مارچ سے پہلے کی بات ہے، 25 مارچ سے آپ کے پروگرام سے پہلے کی بات ہے. تو آغا بات کر رہے تھے، انہوں نے ایک بات پوچھی ہے آغا صاحب نے، آغا بہت دینی نے ایک سوال کیا راجہ صاحب سے کہ اب تو آپ پورے پاکستان کے دورے اور گھوم پھر لیے، اندازہ ہے آپ کو کہ اس وقت تمام تنظیموں نے مل کے، ایم ڈبلیو ایم ہو، پہلے سے ساجد نقوی صاحب کام کر رہے ہیں، آئی ایس او میں بھی لوگ ہیں، پیام ولایت ہے، پاسبان ہے، جعفری الائنس ہے، اور بھی پنجاب میں چلے جائیں تو تنظیمیں ہیں جو انہی نظریات کی بنیاد پر وجود میں آئی ہیں، جو انقلاب آیا ہے. پوچھیں ان ساری تنظیموں نے مل کے کتنے فیصد تشیع کو اپنے ساتھ کیا ہوا ہے؟ سوال واضح، ان سب لوگوں نے مل کر ابھی تک کتنے فیصد تشیعوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے؟ حرکت میں کتنے فیصد تشیع ہے اس وقت؟ آپ کے رابطے میں کتنے فیصد تشیع ہے اس وقت؟ پاکستان کی پوری تشیع اور ان تمام تنظیموں کی، ایم ڈبلیو ایم کی بات نہیں ہو رہی، تمام تنظیموں کتنے فیصد تشیع آپ کے ساتھ ہے؟
10%.
راجہ صاحب نے 15% کہا ہے، آغا نے پھر 10% کہا ہے. آغا نے کہا 10%، بالکل صحیح بات ہے. غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، اپنی حقیقت کو سمجھ کے کام شروع کریں نا، مزہ تو اسی وقت ہے. غلط فہمی کا شکار ہوگے نہیں، ابھی آپ اپنے لوگوں کو جذب نہیں کر پائیں. اگلا مرحلہ ہے جس میں ہم نے پاکستان کے اندر دوسرے لوگوں کو بھی اپنے اہداف کے مطابق جذب کر کے ان سے ووٹ لینا ہے، دوسرا مرحلہ ہے. ابھی پہلے مرحلے کو ہم نے پورا نہیں کیا، ابھی پوری تشیع تک آپ کا پیغام نہیں پہنچا. مشکوک ہے شیو تشیع آپ کے اوپر، تشیع مشکوک ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر 15% بھی منظم ہو تو وہ 80% کیا جتنا بھی ہو اس پر بھاری آ جائیں گے، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن موومنٹ آپ مل کے بھی کریں گے 10%, 15%، آپ نے بہت کوشش کی 10% کو اور ملا لیں گے، ابھی بھی 25% تشیع ہو. اگر آپ نے انتخابات میں پورا زور بھی لگا دیا، جبکہ آپ کی ساری تنظیم منظم ہو تب کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کو اپنی تنظیموں کا حال معلوم ہے، آپ کو اپنی حمایت اور مخالفت کا معلوم ہے. آنکھیں بند نہ کریں، حقائق دیکھ کے کام کرنا ہے، اپنی پوزیشن کا صحیح علم ہو کہاں کھڑے ہیں پھر قدم رکھیں. اگر ہماری یہ پوزیشن ہے، اس حالت میں ہم 2-3 طریقوں کی سیاست کر سکتے ہیں. پہلا یہ، اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں، ایم ڈبلیو ایم بعنوان ایم ڈبلیو ایم سیاسی پارٹی منشور کا اعلان ہو جائے، ہم کہیں کہ ہم اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے. یہ ہم کر چکے ہیں پہلے، ٹھیک ہے، یہ کام پہلے ہوا ہے، بری طرح شکست کھائی تھی، ہلکی پھلکی نہیں، بری طرح. جن علاقوں میں یقین تھا کہ یار یہ مومن ہے، یہ تو دے گا ہی دے گا ووٹ، وہ بھی پیچھے سے نکل گیا. ایک یہ نہیں، آپ کہیں اس دفعہ ہماری پوزیشن اچھی ہے، چلے ٹھیک ہے. ایک طریقہ سیاست میں وارد ہونے کا یہ ہے کہ ایم ڈبلیو ایم بونون ایم ڈبلیو ایم اپنا نمائندہ کھڑا کرے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، ہم پارٹیوں سے الحاق کریں، پارٹیوں سے الحاق کریں. پتہ نہیں اب وہ ہمارے سیاسی وزن کو کیا سمجھتے ہیں، مانیں گے بھی نہیں ہمارے کو سیاسی وزن ہے بھی ہے نہیں پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کو ہے کہ ہم نے 4 لاکھ کا 2 لاکھ کا 5 لاکھ کا 8 لاکھ کا مجمع کر لیا ہے، تو شاید آپ کا سیاسی وزن بن جائے 1 جولائی کے بعد تک. 1 جولائی کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اب وزن بن گیا، اب الحاق کریں. آپ جائیں کسی پارٹی کو جو بہت مضبوط ہے کسی علاقے کے اندر، اس کو کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ الحاق کرتے ہیں، فلاں تم وزیر یہاں سے اپنا ایم پی اے اور ایم این اے لے لو, یا ایم این اے تم لے لو ایم پی اے ہمیں دے دو. یہ بھی ہم نے کیا ہے, اس سیاست کو بھی ہم نے کیا ہے مختلف جگہوں پہ. ان سے کہا ایم این اے آپ کا, ایم پی اے ہمارا. لیکن کن جگہوں پہ کیا؟ بہت بھاری شیعہ اکثریتی علاقے, یعنی ڈیرہ غازی خان, یعنی بکھر, یعنی لیا, یعنی اس طرح کے شیعہ پاکٹس, بڑے بڑے شیعہ پاکٹس, کہ جہاں پر جھنگ, یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں آپ نے یہ سیاست بھی کی ہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ آپ کے ووٹ کی تو ویلیو نہیں تھی زیادہ, پڑا ہی نہیں اس کو, الٹا وہاں بھی جیت گیا. یعنی ہمارے ساتھ جھنگ میں پہلے یہ بھی ہوا ہے کہ وہاں بھی ہی جیت گیا, پھر ہم نے ایک اچھی سیاست کی ہے تو وہ وقاص جیتا ہے, شیخ وقاص, اور پھر وہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے. وہاں بھی نہیں تھا, اہل سنت مزاج کا تھا, وہاں بھی ایسے لڑتا ہے کہ آپ بھی نہیں لڑ سکتے, وہ شجاعت دکھاتا ہے آپ بھی نہیں دکھا سکتے. بہرحال وہ دوسری سیاست کی تھی تو جیتے تھے. دو طریقہ کار ہو گئے الائنس میں مختلف. تیسرا, آپ اپنے تشیع کو منظم کرنے کے بعد کہیں گے بابا تمہارے علاقے میں جو بھی بہتر آدمی کھڑا ہوتا ہے, جو اچھا آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کی نشاندہی تم کرو, علاقے کی پہچان وہاں کے مقامی لوگ بتائیں گے کہ بھائی یہ نواز شریف کا آدمی کھڑا ہوا ہے لیکن ہے بہتر, نہیں یہ کھڑا فلاں یہ بندہ ہوا ہے لیکن ہے بہتر, عمران خان نے کھڑا کیا ہو. ہم کہیں کہ یہاں پر ابھی ایم ڈبلیو ایم سیاسی پارٹی نہیں, ابھی ہم جا کے اس شیعہ تشیعوں کو یہ کہیں کہ بابا آپ کی بیس کے اوپر اس کینڈیڈیٹ سے آگے بات کرتے ہیں کہ ووٹ سارا آپ کو ڈالیں گے لیکن آپ نے ہمارے ان مطالبات کو پورا کرنا ہے. یہ تیسرا طریقہ کار ہے, یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جو معذرت کے ساتھ آپ کے دشمن نے اس پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کیا اس کے اوپر, یعنی وہابیت نے, یعنی نواز شریف کے ساتھ. یہ سارے کے سارے وہابی نہیں ہو گئے, ٹھیک ہے, ان کا بھی پیسہ وہیں سے آتا ہے جن کا جہاں سے دوسروں کا آتا ہے, لیکن ابھی یہ بات نہیں ہے جو اتنا زیادہ ساتھ دیا جا رہا ہے. ملک اسحاق جیسے آدمی کو آزاد کروا لیا انہوں نے, یہ وہ مطالبہ ہے کہ جو اس سیٹ پر ہوا جو بکھر کے اندر تھی, جس کے اوپر سے جیتا تھا شہباز شریف بلا مقابلہ, وہ چاہتا تھا بلا مقابلہ جیتے, اس نے سارے شیعوں کو بٹھا دیا, کوئی نہیں کھڑا اس کے مقابلے میں. وہابی زیرک تھا, ذہین تھے, ان کو معلوم تھا تعداد ہماری کم ہے لیکن ہم نفوذ اپنا ایسے ہی کریں گے. انہوں نے اس علاقے کے اندر اپنا بندہ کھڑا کر دیا, بالکل آخری گھنٹوں میں بندہ کھڑا کر دیا. اب یہ اس کے پاس پہنچ گئے کہ ہم نے شہباز شریف کو بلا استثناء بلا مقابلہ جتوانا ہے, کوئی مقابلے میں نہ آئے. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا, ہم تو کھڑے رہیں گے. انہوں نے کہا بھائی بیٹھو. انہوں نے کہا نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے کہا مطالبات نے کہا بتاؤ, لسٹ دی ہے, ملک اسحاق صاحب چھوٹے ہیں, لسٹ پوری دی گئی ہے. اس سیاست پر انہوں نے عمل کر لیا, کامیاب بھی ہو گئے. ہو ابھی اتنے بڑے بڑے سیاسی چن ہیں, تشیع پوری طرح سے منظم نہیں ہے, لڑیں گے ان لوگوں سے, مقابلہ کریں گے آپ ان لوگوں سے. چند لوگ ہیں, سب سامنے کھل کے آ جائیں گے. یوں یہی ہو رہا ہے نا, ابھی ہر علاقے کے اندر آپ کے سامنے چہرے آ جائیں گے, کوئی بچ نہیں سکے گا. وہ آپ الہی سیاست کے چکر میں کبھی بھی کسی کو دہشت گردی کا نشانہ نہیں بنا سکتے. آپ کا اسلام اور آپ کی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی, لیکن آپ کو دشمن یہ نہیں ہے. اس نے آگے منطق اور دلیل سے بات نہیں کرنی ہے, اس کو کسی شریعت نے پابند نہیں بنایا ہے. وہ آپ کو اپنے اس بےہودہ اور گھٹیا سیاست ہے پاکستان کے اندر آپ کو اپنا سب سے بڑا مخالف سمجھے گا. وہ آپ کو اللہ کا مخالف اور نبی کا اور رسول کا نہیں, وہ آپ کو اپنی سیاسی پارٹی کا مخالف سمجھ کے مار دے گا. کر لیجئے سیاست, بہترین لوگ اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھیں گے. بہت سوچ سمجھ کے اسٹریٹجی, اپنے مقام کو سمجھیں, حقیقت آپ کو پتا ہو آپ کی کیا ہے, اس کے بعد پھر وارد ہونا ہے. وارد ہونے کے لیے بھی بہرحال کافی سوچ سمجھ کے, اور یہ میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے. پارٹی ہو سکتا ہے کہ بعد میں ناراض بھی ہو اور مجھے آئندہ بلائے بھی نہ. یہ آخری گفتگو میری اس محفل میں. درود پڑھ دے محمد والے محمد.